شمع تیری طرف
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم اور پیارے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، اور اس سلسلے میں اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں مختلف انداز سے، مختلف عنوانات پر، مختلف اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ مدنی چینل کی ایک ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ہر وقت کو، ہر منٹ کو، ہر گھنٹے کو قیمتی بنایا جائے علم دین کے، سنت کے، قرآن کے، حدیث کے، مدنی پھولوں کے ساتھ۔ اور اسی چاہت اور نیت کے ساتھ یہ سلسلہ بھی اس کی ایک کڑی ہے، اللہ والوں کی باتیں۔ اس میں آپ کو نعتیں بھی سناتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی سناتے ہیں، اور اللہ والوں کی وہ باتیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ بھی اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے، اس سلسلے کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ آئیے کلام پاک کے تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق انشاءاللہ۔ پھر آپ کو نعت شریف بھی سنائیں گے، ہمارے ساتھ پیارے سے سناخہ اسلامی بھائی بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیاری پیاری اللہ والوں کی باتیں ہوں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے آج کے سلسلے میں شرکت کرنی ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی پیارا ہے، علم دین ہی کے حوالے سے ہے، اور موضوع ہے اللہ والوں کا شوق علم۔ علم پر ویسے لوگ بات کرتے ہیں، نالج، اویئرنیس، معلومات، اس کی اہمیت ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ اللہ والوں کا علم کا شوق کیسا ہوا کرتا تھا، وہ کس طرح علم سے محبت کرتے تھے، وہ کس طرح علم اور علماء کی قدر کیا کرتے تھے، انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بلغ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has said, نیت المؤمن خیر من عملہ، the intention of a believer is better than his action۔ Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hands as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes.
Inshallah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آمنت بالله صدق الله العظيم Translation from Kanz al-Iman And remember, O beloved Muhammad, when your Lord said to the angels, Indeed, I will make upon the earth a successor, a vicegerent, they said, Will you place upon it one who causes mischief and bloodshed therein, while we declare your praise and sanctify you? He replied, Surely, I know that which you know not. Allah taught Adam the names of all things. Then he showed these to the angels and said, Inform me of the names of these, if you are truthful. They said, Exalted are you. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, you alone are the all-knowing, the wise. He, Allah, said, O Adam, inform them of the names of these things. When he, Adam, informed them the names of all these things, Allah said, Did I not tell you that I know all the hidden mysteries of the heavens and the earth, and I know whatever you disclose and whatever you conceal? Amantu billahi sunnaqullahu al-azim. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلسلے میں نعت پاک بھی ایک بہترین جز ہے بہترین حصہ ہے اور اس کے بھی اپنے مزے ہیں آئیے نعت رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ایک پیارے سے ثنا خاں سے سنتے ہیں صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم جی عادل بھائی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں.
نازمان کو یوں سرکشیدہ ہو
چل
ماشاءاللہ کیا کلام ہے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا،
مشکل ہے تھوڑا سا
مگر یہ بھی تو علم دین کی بہار ہے نا،
ایسا لطف آئے گا
یہ بھی تو علم کی بہار ہے کہ نہیں، کہ یہ ابتدا ہی سے اپنے زندگی کے علم میں لگ گئے تو ایسا عشق رسول ملا کہ ایسی کلاموں کی بہار ہیں
ماشاء
اللہ، تو یہ واقعی اہل علم کے لیے تو ایسا خزینہ عشق ہے یہ کلام، ایسے کلام جو امام اہل سنت کے ہیں بالخصوص، اگر بندہ علم سے محبت کرے تو پھر ایسا عشق بھی حاصل ہوتا ہے
سبحان اللہ.
الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کی باتیں سلسلے میں اللہ والوں کا شوق علم. یہ واقعی ایک زبردست موضوع ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو ایک دو چار سلسلے تو بہت کم ہیں، لیکن ہم بہت تھوڑے سے وقت کو لے کر اس سلسلے اور اس عنوان پر بات کریں گے تو یقیناً بہت سمیٹنا ہوگا ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں کو کہ کیا اہم باتیں ہوں جو آگے ڈیلیور کی جائیں. اب بھی توجہ سے اس نیت کے ساتھ کہ جو اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، سیکھتے جائیں، ان پر عمل کی نیت کرتے جائیں، انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. شوق علم، کچھ ابتدا آپ فرمائیں علم کیا ہے اور علم کا شوق کیسے پیدا ہو، علم کی اہمیت اگر کچھ واضح ہو جائے تو اس کا شوق پیدا کرنے کے اسباب بھی ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں.
علم کی اہمیت اور فضیلت، اس میں تو کئی آیات کریمہ بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، دو اس میں سے جی صرف پیش کرتا ہوں، وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک رغبت دلانے کے لیے.
صحیح.
تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں جی، یعنی میں علم والا ہوں اور ہر علم والے کو پسند کرتا ہوں.
سبحان
اللہ.
تو علم ایسا وصف ہے کہ جس کے پاس ہو وہ بھی رب تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے.
سبحان. ہم
سلسلہ لے کر ابھی کر رہے ہیں نا کہ اللہ والوں
جی،
تو اللہ والے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ والوں کا ایک راستہ ہے علم. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے.
سبحان.
اب دیکھیے کہ وراثت میں انبیاء علیہ السلام نے علم عطا فرمایا، اس وراثت کی قید نہیں ہے کہ صرف یہ اشخاص ہوں. عام طور پہ کوئی دنیا دار شخص اگر دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال کس کس کو ملے گا یہ معین ہوتا ہے
جی، اس کی وراثت معین
مقرر ہوتا ہے کہ یہ اس کو ملے گا اتنا ملے گا، اس کو ملے گا اتنا ملے گا. کوئی جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس میں سے ہمیں بھی دیں،
دعویٰ نہیں کر سکتا.
کیونکہ شرع نے مقرر کر دیا کہ بیٹا ہے تو اس کو اتنا، بیٹی ہے تو اس کو اتنا. لیکن علم ایسی وراثت ہے الحمدللہ عز و جل کہ جس میں کوئی معین ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے.
صحیح.
اس کو چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے عجم کا رہنے والا ہو،
زبردست،
کسی بھی ملک، کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو،
امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو،
عورت ہو، مرد ہو، تو وہ اس وراثت کو حاصل کر سکتا ہے. علم میں اتنی وسعت ہے،
کمال کمال کی وراثت ہے یہ تو.
بالکل ایسی وراثت ہے. پھر یہ کہ علم ایسی زبردست چیز ہے، یہ پہلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس بارے میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، اس کا من طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر کسی جاہل کو بھی علم والا کہہ کر پکارا جائے تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے، ارے یار آپ کو تو بڑی معلومات ہے، خوش ہوگا. بھلے معلومات اگر نہیں بھی ہیں تو وہ خوش تو ہوگا، اور اگر تھوڑی بہت معلومات نہ بھی ہوں اور اس کو سچ کہہ دیا جائے فوراً کہ یار آپ کو تو معلومات ہی نہیں ہے، تو وہ حالانکہ معلومات نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں لا علم ہوں. اب میں وہ محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہوں، اس کے باوجود وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے جاہل کہا جائے. تو علم میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں، اور علم یہ غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے. دل کو رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے. تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ دل کو جو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، جسم کا سردار، وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہڈی جو ہے نا یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، کہ ران جو ہے یہ دل سے کہیں بڑی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ یہ تیز بہت ہوتا ہے، ناخون کی جو دھار ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کہیں تیز ہوتی ہے. تو نہ اس کو مضبوطی کی بنا پہ، نہ اس کو بڑے ہونے کی بنا پہ، نہ اس کو تیزی تیز دھار ہونے کی بنا پر رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے. اس کو اگر جسم کا سردار کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس میں علم پایا جاتا ہے،
اللہ کی معرفت.
ایسی زبردست اہمیت جس چیز کی ہو اس کے کیا ہی کہنے. تو وہ جو آپ موضوع جب شروع کرے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا موضوع ہے، ہم نے اس کو لینا ہے، تو جس علم کے فضائل ہی دریا تو نہیں بلکہ میں سمندر کہوں گا، سمندر جیسے ہوں وہ خود، وہ علم کیسا ہوگا، اس کی تو حد ہی نہیں ہوگی. انسان پیدائش سے لے کر وفات تک کتنی بھی عمر ہو جائے اور لگا رہے علم دین سیکھنے، آخر پہ وہ پھر یہی کہے گا کہ بہت کچھ باقی رہ گیا. یہ ہے علم کی اہمیت.
تو علم کی کوئی عمر بھی ہے کیا؟ آپ علم کی کوئی عمر ہے کہ اس عمر تک علم حاصل کریں، اس کے بعد نہیں حاصل کریں؟
علم تو سدا بہار ہے، یعنی غالباً اس طرح کی روایت بھی ہے نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک. یعنی علم کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے،
بالکل
کوئی کس بھی عمر کا ہے. ہمارے یہاں مدنی ماحول میں الحمدللہ کافی
یہ نظارے ہیں،
یہ نظارے ہیں
کہ مدنی مذاکرے میں چھوٹا بھی بیٹھا ہے، بڑا بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے، سفید داڑھی والے بھی ہیں.
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ علم کب تک سیکھی، وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ عمر لمٹ ہے کوئی،
جی
تو فرمایا کہ جب تک زندگی. ایک اور اللہ والے غالباً حضرت ابو دردا یا اس طرح کوئی ہیں، ان سے پوچھے گئے کب تک سیکھیں گے، انہوں نے کہا جب تک زندہ ہوں سیکھوں گا.
سبحان
تو روایت میں کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی وہ کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں سمجھ لیں، دو حریص حریص ہر سے کہ ان کو ایسی تڑپ اور چاہت اور لالچ ہوتی ہے کہ وہ سیر ہی نہیں ہوتے، ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص. تو جس کو مال کی ہرس پڑ جائے وہ اس کو جتنا مرضی مال مل جائے وہ، اور جس کو علم کی ہرس پڑ جائے وہ مرتے وقت بھی علم دین سیکھنے کی کوشش کرے.
بلکہ طلب علم دین کو تو افضل الاعمال بھی کہا گیا، جیسے کہ وہ روایت ہے نا کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر تھے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صحابی جو آپ کی بارگاہ میں تشریف فرمائے ان کی زندگی بس ایک کچھ لمحے ہی باقی ہے. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطلاع دی، ان کو خبر دی، تو انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ یعنی مرتے وقت بھی جو عمل سب سے زیادہ مقبول ہے، عزیز ہے، افضل ہے، اس کے بارے میں میرے آقا نے خبر دی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کی طلب میں مشغول ہو جاؤ، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ. تو وہ صحابی رسول علم دین حاصل کرنے کی مجلس جو تھی اس میں شریک ہو گئے، اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا. تو اس روایت سے علماء نے بیان کیا کہ سب سے افضل عمل اگر کوئی اور ہوتا تو میرے آقا اس وقت اس عمل کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست آپ نے توجہ دلائی، مشہور حدیث پاک ہے.
جی.
لیکن اس سے جو اہمیت سمجھ آ رہی ہے وہ واقعی بہت زیادہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی جو بہترین عبادت تھی وہ علم دین کا سیکھنا، اس لیے آپ نے صحابی کو اسی طرف گائیڈ فرمایا. اور اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت آپ کی اشرفیت کو دیکھا جائے, جیسے کہ آج نوشاد بھائی نے یہ آیتیں پڑھی جو اور انگلش میں اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا جس میں آدم علیہ السلام کی افضلیت کا بیان ہے, ملائکہ کے سامنے آپ کا مرتبہ جو دکھایا گیا, تو اس میں بھی یہی نچوڑ ملتا ہے
علم اور بہت سارے دیگر علوم تفاسیر میں بھی بیان
نچوڑ یہی نکلے گا کہ آپ کی فضیلت بھی علم کی وجہ سے. کیا فرمائیں؟
اچھا ایک اور, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تو یعنی ان کی تو میراث ہے,
بالکل انہی کی میراث ہے,
انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے علم. تو اب ان کی میراث جس کو مل جائے وہ لوگ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں.
بالکل.
تو جس کی میراث ہے
ان کی کیا شان,
اس کی کیا شان, یہ شان ہے خدمت گاروں کی,
سردار کا عالم,
یعنی کہ یہ شان ہے وراثت والوں کی,
وارثوں.
تو وہ مورث کا,
سرداروں کا عالم,
سردار کا عالم, کیا وارث بنانے والے کا عالم,
یہ انبیاء کی وراثت ہے, سردار انبیاء کا کیا عالم,
یہ کیا شان دیتی ہے. آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ بہت جلیل قدر تابعین ہیں حضرت سالم بن ابی جعد
رضی اللہ
علیہ رحمۃ اللہ القوی. یہ فرماتے ہیں, غلام تھے پہلے نا, تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے 300 درہم میں خریدا اور آزاد کر دیا. اب میں نے سوچا میں کیا کروں, پہلے تو ظاہر ہے غلام تھے تو وہ خدمت ہی کرتے تھے مالک کی, تو اب کہتے ہیں میں کیا کروں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے علم دین کا شعبہ اختیار کر لیا. ایک سال گزرا کہ شہر کا حاکم, یعنی جس کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے, وہ میرے پاس ملنے آیا اور میں نے اسے ملنے کی اجازت نہیں دی کہ ابھی میں نہیں مل سکتا. تو یہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے.
علم,
تو علم جس میں ہو, جس کو معلومات ہو, اور یہاں علم سے مراد علم دین ہے.
علم دین ہے,
علم دین کی یہ فضیلت ہے. کیونکہ اگر یہ آپ دیکھ لیجئے, آپ مسجد سے نکلے, اب ایک عالم ہیں, مفتی ہیں, امام صاحب ہیں, تو وہ باہر نکلیں گے تو لوگ ان سے دعا کی درخواست کریں گے, ان کے ہاتھ چومیں گے. اور اگر ساتھ میں کھڑا ہوئے جناب یہ پی ایچ ڈی ہیں ماشاء اللہ, یہ جناب انہوں نے فزکس کے اندر ایم فل کیا ہوا ہے, اور جناب تو لوگ کہیں گے اچھا بڑی بات ہے, کوئی ہاتھ نہیں چومے گا, کوئی اس کو عقیدت سے نہیں دیکھے گا. تو دنیاوی علوم کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن یہاں جو شرف حاصل ہے ہمارے معاشرے میں بھی جس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس میں علم کو اہمیت حاصل ہے, کہ علم دین کی فضیلت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو غلام تھے وہ بادشاہ بن گئے. خود حضرت سیدنا ابو عالیہ, یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اور عمر میں بھی چھوٹے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا, وہ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ سید المفسرین ہیں حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ.
تو جب میں آیا, شاگرد ان کے آئے, تو کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بستر پہ بٹھا لیا, یعنی عزت دی.
جی.
اب ارد گرد جو قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے بڑے تیز نظروں سے دیکھنے لگ پڑے کہ یہ کون شخص ہے کہ اس کو بڑی عزت ملی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسی. تو انہوں نے جناب اس کو پکڑا اور بستر پہ بٹھا لیا.
آگے ہوتے
تو آپ سمجھ گئے یہ تیز نظروں سے دیکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا کہ یہ علم عزت والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تخت پہ بٹھا. یہ علم کی شان ہے کہ کوئی کتنا ہی پسے ہوئے طبقے سے کیوں تعلق نہ رکھتا ہو, وہ جب علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایسی فضیلت اور شان ملتی ہے جو شہر کے بڑے سے بڑے امیر شخص کو نہیں مل سکتی.
صحیح فرما رہے. اصحاب صفہ کا بھی اگر یہاں پر کچھ ذکر خیر ہو, کہ اصحاب صفہ, وہ صفہ چبوترا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابہ اکرام جو علم کے لیے وقف ہو چکے تھے.
بالکل.
آپ تقریباً 70 آپ ان کی تعداد تھی.
70 تو یہ کہ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی, حتیٰ کہ 400 اور 500 بھی روایتیں آئیں.
اچھا.
تو یہ وقت کے حساب سے کبھی جیسے آئے اور وہ ان کو پھر راہ خدا میں سفر پہ روانہ کر دیا, تو ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ علم کے شائقین, جو اللہ والوں کا شوق علم ہے نا, یہ اس کا سمجھ لو کہ ایک عملی نمونہ تھا.
مطلب
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے پڑھے,
یہاں پر یہ پڑھے رہا کرتے تھے. اور ان کی تکالیف کی بھی واقعات ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں کے ساتھ, فاقوں کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, پیاس کے ساتھ.
ایسی پسماندگی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں, یہ بھی اصحاب صفہ میں سے شامل تھے. فرماتے ہیں کہ میں بھی صفہ کے ان 70 افراد میں شامل تھا جن کے پاس ایک چادر بھی نہ تھی, اور کہتے ہیں کہ صرف تہبند تھا یا کمبل, اور وہ ایسی وہ کمبل یا موٹی چادر تھی کہ وہ گردن میں باندھ لیتے اور کسی کے وہ ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا. اس حالت میں وہ علم دین حاصل کرتے. ایک دفعہ خود ہی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی بھوک کی شدت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ فرماتے کہ میں اصحاب صفا میں تھا اور ایک دن میں نے روزہ رکھا, شام کے وقت پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے چلا گیا. جب واپس آیا تو صفا والے اپنا کھانا کھا چکے تھے. تو فرماتے ہیں کہ قریش کے مالدار لوگ جو تھے وہ صفا والوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے. میں نے معلوم کیا کہ آج کس نے کھانا تقسیم کیا, تو بتایا گیا کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تقسیم کیا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھے. کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا اور جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے قریب ہو کر عرض کی کہ مجھے کچھ پڑھا دیجئے. اب بھوک لگی تھی لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دیجئے, یہ انداز تھا بزرگوں کا. کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پڑھا دیجئے, اور فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھانا مل جائے. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات ان کو پڑھانے لگے. اس کے بعد جب کچھ آیتیں تلاوت کیں, کچھ آیتیں پڑھائیں, تو پھر وہ گھر تشریف لے گئے اور یہ بھی ساتھ ساتھ ان کے روانہ ہو گئے. جب وہ گھر کے اندر گئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے باہر رک گیا, قیام انتظار کرنے لگا کہ وہ گھر کے اندر گئے کچھ کھانا لے کر آئیں گے. تو جب گھر کے اندر چلے گئے کافی دیر گزر گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے, تو یہ گمان کرنے لگے کہ شاید کپڑے وغیرہ تبدیل کر رہے ہوں, گھر گھر میں کھانا پکانے کا حکم دیا ہو, اب کھانا لے کر آئیں گے. جب کافی دیر گزر گئی تو فرماتے کہ میں واپس آنے لگا تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ تمہارے منہ سے بو بہت تیز آ رہی ہے, یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تھی. تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میں نے آج روزہ رکھا تھا اور ابھی تک افطار نہیں کیا اور نہ ہی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے کہ میں روزہ افطار کروں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ چلو. آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں داخل ہوئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک پیالہ رکھا ہے اور اس میں سے کچھ جو اس میں کھایا گیا تھا اور کچھ جو کے کچھ آثار, کچھ ذرات اس میں باقی تھے, وہی مجھے پیش کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مجھے پیش کیا تو میں نے اس کو چوس لیا, وہ جو کچھ ذرات کھانے کے. فرماتے تھے وہی کھا کر میری شکم سیر ہو گیا اور میری بھوک کی شدت ختم ہو گئی. تو اس کیفیت میں آپ نے علم دین حاصل کیا. ایک اور روایت میں بیان کیا خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ممبر رسول اور حجرہ عائشہ, یہ ساتھ ساتھ ہی ہے کم و بیش, فرماتے کہ میں ممبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے کہ لوگ مجھے پاگل گمان کرتے, پاگل سمجھتے, اور کوئی میرے آگے سینے پہ بچے بیٹھ جاتے. تو خود کہتے ہیں کہ میں ان کو کہتا کہ میں پاگل نہیں ہوں بلکہ یہ میری حالت بھوک کی شدت کی وجہ سے. اور کیسی فضیلت پائی انہوں نے, کیسی حدیثیں حاصل کی, کیسی حدیثیں یاد کی. فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین و انصار وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کیا کرتے تھے, بہت زیادہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے, تمام مہاجرین و انصار صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ روایتیں جو بیان کرتے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے مہاجرین بھائی نکل جاتے تھے تلاش رزق میں, تلاش روزگار میں, بازار کا رخ کرتے تھے, اور انصار جو تھے وہ اپنے کھیتی باڑی, اپنے مال میں مصروف ہو جاتے تھے, تو میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا اور علم دین حاصل کرتا تھا, احادیث یاد کیا کرتا تھا. تو یہ وہی احادیث ہیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کی. تو یہ
کیا ان لوگوں کا انداز تھا, میں سوچ رہا تھا کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اتنی, مطلب ان لوگوں کی پوزیشن نہیں ہوتی تھی, چاہتے تو تجارت کرتے, کام کرتے, نکلتے, مال کماتے خوب, لیکن پھر بھی پڑھے رہتے تھے علم کے لیے. اور ہمارے ہاں آج اتنا تو وہ آسان ہو گیا,
خرچہ نہیں کیا ایسے ایسے, مطلب وہ سمجھ لیں کہ آپ آج کا فگر سنیں گے نا کہ کتنا خرچ کیا علم دین پہ, تو دو تین میں آپ کو صرف جھلکیاں مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ کو بھی ماشاءاللہ علم ہوگا اس کا. تو حضرت سیدنا علی بن عاصم علیہ رحمت اللہ الاکرم, یہ علم حدیث جب پڑھنے کے لیے چلے تو والد نے 1,00,000 درہم دیے اور کہا کہ نور نظر یہ 1,00,000 درہم لو اور علم کی طلب میں سب خرچ کر ڈالو, مگر یاد رکھو کہ 1,00,000 درہموں کا حق تمہیں اس طرح ادا کرنا ہوگا کہ تم ان کے بدلے 1,00,000 حدیثیں اپنے سینے میں محفوظ کر کے ہی مجھے اپنے اپنا چہرہ دکھانا. تو یہ تو 1,00,000 ہو گیا, اب آئیے کروڑوں میں. حضرت سیدنا ابو الحیثم خالد بن احمد علیہ رحمۃ اللہ الاحد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین حاصل کرنے میں 1 کروڑ درہم سے زیادہ خرچ کیا. یہ آج کل کے 1 کروڑ پاکستانی روپے نہیں, یہ درہم اور اس وقت کے کئی سو سال پہلے کے. تو اب دیکھیے کہ فی زمانہ
آج بھی تو کرتے ہی نہ خرچ,
آج کرتے ہیں
کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں, جامعہ والے جا رہا ہے وہ, کوئی سڈنی جا رہا ہے, کوئی یورپ جا رہا ہے, علم کے لیے جاتے ہیں نا
وہ. علم دین میں علم دین
کوئی فرق اس کا ہے
وہ, اس میں مقصد کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے افراد جو بتاتے ہیں کہ جناب ہم UK جا رہے ہیں پلا چیز پڑھنے, ہم جناب وہ امریکہ جا رہے ہیں,
کتنے سالوں کے لیے بےچارے جاتے ہیں,
کیا کرنے جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اگر انہیں ایک کسوٹی پہ رکھ لیجیے انہیں کہ آپ پڑھے 2 سال, آپ کا 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا, سند نہیں ملے گی اور نہ اس بنا پہ نوکری ملے گی. آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں.
یعنی مقصد کیا ہوا پھر؟
اس کے مقصد اب وہ نیت کدھر کی ہے خود سوال کرنے صاف کھل جائے گا کہ بھائی اس سے مقصد کیا ہے. علم مقصد نہیں ہے, اور ساتھ جو فضائل ہیں وہ علم دین کے ہیں کہ علم دین پہلے حاصل کیا جائے, اس کے بعد جب آپ فرض علم حاصل کر چکے ہیں. فرض علم کیا؟ کہ وہ جس حالت میں ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی دکاندار ہے, تو وہ جس حالت میں ہے اتنی مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنے معاملات چلا سکے. نماز سب پہ فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا, عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے کہ وہ سیکھے. تو اب یہ فرض علم جب حاصل اس نے کر لیا اس کے بعد دوسری طرف بڑھے. لیکن یہاں کیا ہے, یہاں ون وے ٹریفک ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں خرید لی, خرید میرے منہ سے نکل گیا مطلب خرید لی, وہ پیسے دے کے پڑھ لیا جو بھی کر لیا.
جی ایسا بھی ہوتا ہے,
خرید بھی لیتے ہیں, وہ منہ سے نکل گیا تو وہ ہوتا بھی ہے, خرید بھی لیتے ہیں. تو بہرحال وہ لی, لیکن اس کو نماز بھی درست پڑھنی نہیں آتی, قرآن
پڑھنا نہیں آتی.
اتنی بڑی بڑی لائبریری بنائی ہوتی ہے نا, جتنا بڑا ہمارا یہ منچ پہ بیٹھے اس سے تو کہیں گنا بڑی لائبریری. وہ کیا جی اتنی بڑی لائبریری بنائی ہوتی ہے, اچھا جناب میں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں, یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا, قرآن پڑھا
نہیں,
کیا پڑھا,
آسان صورتیں تک نہیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں سے. ایک میسج ہے, سلام, مجھے سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت پسند ہے, نعتخواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مدینہ آنے والا ہے کلام سنا دیں. محمد شاہد اتاری, باب المدینہ, کراچی. ایک میسج ہے, سلام, مجھے کلام سننا ہے, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, انشاءاللہ سنائیں گے. ایک میسج ہے اشفاق بھائی سے, فرمائش ہے کہ وہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں, توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ.
اس کی فرمائش آپ سے اکثر
آ جاتی ہے. ایک میسج ہے, حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور جدید میں طرح طرح کے اسباب موجود ہیں جس کی وجہ سے بآسانی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر پچھلے ادوار میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, تو اس وقت کس طرح علم حاصل کیا جاتا تھا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں, اور اس بارے میں بھی بتائیں کہ اس دور میں بھی اگر ہم علم دین حاصل نہ کریں جبکہ سارے اسباب اویلیبل ہوں تو کیا یہ ہمارے لیے محرومی کا باعث نہیں؟
بالکل محرومی ہے. پرانے دور میں دیکھیے کہ لوگ گھر بار چھوڑ کر,
سوال جواب خود ہی دے دیا ہے.
ہاں تو ایک جگہ جا کے پڑھ جاتے تھے اپنے استاذ کے در پر, اور وہ علم سیکھتے رہتے تھے. آج کل تو آپ کو اسباب میسر ہیں, اب تو آپ بذریعہ نیٹ, یعنی کہ آپ کو اگر ڈسٹینس کا پرابلم ہے تو آپ دوسری جگہ پر عالم دین موجود ہے تو اسلامی بھائی اس سے بذریعہ نیٹ پڑھ سکتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھا رہے ہیں تو اگلا ہمارا کیا ہدف ہے؟ اگلا ہدف ہمارا علم دین بھی ہے, درس زمین کا کورس بھی انشاءاللہ کروایا جائے گا اس سے. تو یہ موجودہ اگر ذرائع استعمال
مدنی مذاکروں میں علم دین
اور حاصل نہیں کرتے, علم مدنی چینل بہترین علم دین کا ایک ذریعہ ہے, تو نہیں حاصل کرتے تو محروم ہی ہے.
یہ بھی بیان کیا گیا, سوال کیا انہوں نے کہ ہمارے بزرگان دین کیسے علم حاصل کیا جب ذرائع نہیں تھے. تو کچھ روایت, کچھ واقعات ہیں, میں عرض کرتا ہوں مختصرا. ایک تو روایت یہ ہے کہ حافظ الحدیث حجاج بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم حدیث حاصل کرنے کا ان کو بہت شوق تھا. ان کی والدہ نے ان کے شوق کو دیکھ کر ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک شہر بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے, اور ان کے پاس جو کل پونجی تھی اس میں سے آپ نے, ان کی والدہ نے 100 کلچے یعنی روٹی کہہ لیں آسان الفاظ میں, 100 کلچے بنا کر ایک مٹی کے گھڑے میں آپ کو دے دیا کہ آپ یہ روٹیاں رکھیں ساتھ اور اس فلاں شہر علم دین حاصل کرنے چلے جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا, اب روٹی تو والدہ نے دے دی تھی, سالن کا انتظام مجھے کرنا تھا, تو کیسی ان کی سادگی ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں وہ روزانہ ایک کلچا لیتا, ایک روٹی لیتا, اور ایسا شوربہ ایسی سالن کا انہوں نے انتظام کیا جو سدا بہار ہے, کبھی بھی ہر وقت تازہ ہی رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نہر فرات پر جاتا, وہ روٹی نہر فرات میں ڈبوتا اور روزانہ ایک کلچہ میں کھا لیتا. 100 دن کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے علم دین حاصل کیا, روزانہ وہ ایک کلچہ میں اس سمندر کے اس نہر کے پانی میں ڈبو کر کھاتا اور اس طرح علم دین حاصل کی انہوں نے. فرماتے ہیں کہ جب وہ 100 کلچے ختم ہو گئے تو میں نے مجھے مجبوراً گھر واپس لوٹنا پڑا. تو یہ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے, اس طرح سے وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے. ایک اور بزرگ امام محمد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ امام اعظم کے شاگرد بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے والد کی طرف سے مجھے 30,000 درہم میراث میں ملا. 30,000 درہم ملے تو 15,000 یہ نصف جو ہے انہوں نے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنے پہ خرچ کرے, اس کی کتب اس کی ترویج اس کو حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ میں نے نصف رقم 15,000 اس میں خرچ کر دی اور بقیہ 15,000 علم نحو شعر و ادب اور لغت بقیہ جو علوم تھے اس کو حاصل کرنے میں خرچ کرے. 30,000 درہم تھے کل میراث کے, کچھ انہوں نے گھر نہیں بنایا, کچھ دیگر کام نہیں کہ دنیا کی آسائشیں نہیں خریدیں, بلکہ کل رقم ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں انہوں نے خرچ کر دی. محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا سردار آباد فیصل آباد میں مزار بھی ہے, ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ جب بریلی شریف میں پڑھا کرتے تھے تو بریلی شریف میں مدرسے میں پڑھنے کے دوران, جیسے ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹس ہوا کرتی ہیں آج کل, تو رات کے وقت جب لائٹیں بند کر دی جاتی تھی, اس زمانوں میں لالٹینیں لگائی جاتی تھیں
سڑکوں پہ
لالٹینیں ہوتی تھیں. فرماتے کہ میں علم دین جب رات کو مدرسے کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی, کہتے ہیں تو میں باہر سڑکوں پر جا کر کے گلیوں میں جا کر کے جو لالٹین لگی ہوتی تھی اس لالٹین کی روشنی میں علم دین حاصل کیا کرتا پڑھا کرتا تھا. جب میرے استاد کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے میرے کمرے میں الگ سے لالٹین لگوا دی. یہ ہمارے محدث اعظم
شفیق ہوتے تھے. امام اعظم بھی تو حضرت امام ابو یوسف کی کفالت کیا کرتے تھے.
بہت سارے ایسے بھائی, آپ نے جو فرمایا نا کہ اس کے سلسلے, یہ تو سلسلے بھی کام ہے,
اس کا سرا بھی نہیں ہے انہیں زیادہ حاصل لیا جائے. واٹ از دا امپورٹنس آف نالج
ایبسولوٹلی ان انگلش؟ یو نو دا پروفیٹس علیہم السلام از انہیریٹنس, دے ہیو لیفٹ بیہائنڈ نالج, دے ہیون لیفٹ بیہائنڈ کیش اینڈ پراپرٹیز اینڈ دیز کائنڈ آف ویلتھ, بٹ نالج, اینڈ دوز ہو سیک دس نالج دے آر دا فارچونیٹ ونز. نالج از پاور. یو نو دیر از اے قول, ا ویری بیوٹیفل نریشن, دیٹ وین اٹ کمز ٹو مال اینڈ ویلتھ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ویلتھ. But when it comes to knowledge, knowledge protects us. And when it comes to this power and pursuit of knowledge, we must have passion for it. We must have enthusiasm, shauq and jazba for it. Person who doesn't have this, then he won't be able to be successful in acquiring knowledge, whether it's knowledge of deen or dunya. Obviously, our importance as Muslims, our importance, ahemiyat and our priority must be on our deen. Yes, we look for and we try to study for degrees, diplomas. There's nothing wrong in that. But the problem is we lose focus that priority and ahemiyat is on ilm-e-deen. If we look in the lives of Sahaba Ikram alayhim ridwan, the pious predecessors, the Buzurgan-e-deen, we will see their sacrifice, their qurbani of their time, of their life, of their wealth as well, was for deen and was for ilm-e-deen as well. Beautiful example, Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, famous Sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He was in Madinah Sharif, zadahullahu sharafa wa ta'azeema, and from there, he traveled all the way to Misr, to Egypt. Allah. And you must know, those days there was no jets, there was no aeroplanes, no cars. He traveled via sometimes horse or camel. So he went with camel, and sometimes the journey is days or weeks or months even. Allah. From one continent to another continent, we can't imagine.
Miles,
absolutely. So distance is there, khatra and danger is there on the way as well. So their life even was sacrificed in the path of Allah Azza wa Jal, in the path of seeking ilm-e-deen. He traveled from Medina Sharif to Misr to Egypt, and he met Sayyidina Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala an. And why he wanted to meet him? Just to listen to one blessed hadith. And he told him that, O Uqba radiyallahu an, I've come here to listen to one hadith only from you, because in this time only you you have this hadith with you, and I can only listen to it from you. And what was that beautiful hadith? Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said in a summary of hadith that Muslim who covers the other defect or fault of another Muslim, Allah Azza wa Jal will cover his fault on the Day of Judgment.
Subhanallah.
And when he heard this, Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala anhu, when he heard this, immediately he returned back to Medina Sharif. So there was no wastage of time, there was no tafree or going on to any excursion or adventure. They came for specific purposes without wasting time to implement and to learn, to seek ilm-e-deen. Another beautiful example, Imam Muslim, the great muhaddith, combined of hadith, Sahih Muslim Sharif, we all know that somebody told him about a certain hadith sharif, and he went for talash and searching with this hadith. There was a basket nearby full of dates of khajur, and he was eating one by one, and the whole thing got empty. And he was so engrossed actually, so much of tawajjuh and concentration on seeking and searching out this hadith, he finished all the dates and this became the reason for him becoming ill and passing away. So we look at our lives. When we're searching and we are doing research in our thesis for our PhDs, our masters, and look at these people's lives. These people's lives, actually they saw the real ahmiyyah, the real importance was in ilm deen, and in this we can practice upon this and then please Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
MashaAllah, you mentioned very nicely, MashaAllah. But many of viewers will be watching in foreign countries as well, and they will think that we have completed schedule in universities, colleges, jobs and other things. We can't travel so long. How we can attain this type of knowledge?
Well, I mean, the internet is a touch of a button. And then internet is there. Dawsami.net is there. Madani channel is there. And even online as well. Madrasatul Madina online, Jamatul Madina online, Darul Madina online. These facilities are available. We have to take out some time from our lives. Our busy schedules, we can put in our some time. If we see the ahmiyat and the importance that it will benefit us in this world, in the qabr and the hereafter. If we see this importance, we'll take out some time and we'll give for ilm deen and fi sabilillah and path of Allah.
Muktabatul Madina ki sari madwaat website par mil jati hain. Koi duniya ke kisi bhi kone mein ho, ilm deen ka koi bhi topic chahiye ho, aapko Muktabatul Madina ke website par baste par mil jayega.
Mukhtalif zabanon mein
hamare literature hain. Aap jis zaban mein chahe, umuman hum kai mashhoor zabanon mein ab jo kitab aati hai nahi wo translate kar di jati hai. Koi ho to sahi, salah aam hai, koi aaye to sahi aur dekhein ki kaisi baharein milti hain. Ye ilm aapki hifazat karta hai, maal ki aap hifazat karna hai. Ilm kharch karne se badhta hai, maal kharch karne se ghatta hai. Ilm hi asal bande ko afzaliyat aur ashrafiyat deta hai. Ilm taqwa ko hasil karne ka zariya hai. Maal umuman taqwa se dur le jata hai. Dekha jaye to ilm ki bahut zyada fazilatein hain aur hum maal hasil karne mein lage hue hain. Jo log ilm deen hasil karte hain, aaj hum phir unke urs bhi manate hain, unki yaad manate hain. Aur ilm ka, ilm hasil karne ke baad ka jo darja hai, wo yaqinan taqwa ka hai. Ilm sirf hasil karke iske baad phir us par amal na kiya jaye to ye ek phir pura topic hai ke ilm kyun hasil kare banda. Ilm hasil kar liya lekin kyun hasil kiya, ye ek topic hai inshaallah taala. Allah ne chaha to agle silsilon mein is par bhi guftugu karenge ke Allah wale ilm hasil karke phir amal kaise karte the, Allah walon ke amal. Allah ne chaha to inshaallah is mauzu par bhi hamari guftugu rahegi. Hamare kai viewers ke messages bhi hain aur kuch naaton ki farmaishe bhi ki hain. Main chahunga kuch Adil bhai do teen kalamon ki farmaish jo pesh ki gayi hai ye aap suna dijiye. Tuba mein iska bhi ek sher padh dijiye aur chale aap
dono milkar bolo.
Koi aur jo farmaish ki thi, koi kalam suna de. Madina aane wala hai.
Hui ummeed barabar Madina aane wala hai. Hui ummeed barabar Madina aane wala hai. Jhuka lo ab adab se sar, Madina aane wala hai. Jhuka lo ab adab se sar, Madina aane wala hai. آنے والا ہے مدینہ, آنے والا ہے مدینہ, آنے والا ہے. مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں عشقوں کا ایک ہار ہے کوئی سجدوں کی سو
چل پڑا مدینے کی جانب مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں
بات ہے. ہمارے آصف بھائی نے میسج کیا ہے کہ ہمیں نعت سنا دیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, امام اہل سنت کا کلام. ایک میسج کیا ہے, ہمیں اپنا نام وغیرہ نہیں لکھا, حضور التجا ہے کہ مجھے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو, یہ سنا دیں. کلاموں کی فرمائشیں ہیں زیادہ. ایک میسج ہے, برائے مدینہ مجھے یہ سنا دیں, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, اور ہمارے لیے دعا کریں کہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ آپ کو باادب حاضری مدینہ خیر و عافیت سے عطا فرمائے, آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. علم دین کا شوق اللہ والوں کا, یہ ہمارا موضوع ہے آج, اور گفتگو اس حوالے سے جاری ہے. علم دین کتنا سیکھنا چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ علم دین کتنا سیکھا جائے اور کتنا سیکھنا ضروری ہے. اگر کچھ حدیث مبارکہ
لمٹ نہیں ہے اس کی کہ وہ
کم سے کم کیا اس کی ابتدا, کچھ جیسے وہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اس کی اگر کوئی وضاحت بھی ہو.
ایک تو یہ ہے کہ
یہ اسکول اور کالجز کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے,
اصل میں وہ لکھا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اب جو علم مراد ہے وہ کون سا علم مراد ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں دونوں کرنسی چلتی ہوں تو وہاں فیصلہ کیسے ہوگا؟ جس نے لکھ کے لگایا اس کا فیصلہ ہوگا نا. تو جو احادیث پہنچی تو اس کی جو تشریح ہے وہ ہم اپنے پاس سے کریں گے یا شارحین سے پوچھیں گے کہ حضور یہاں کیا مراد ہے؟ تو شارحین احادیث نے یہاں پر بالکل دو ٹوک فیصلہ دیا کہ جو فضائل مراد ہیں یہ علم دین کے فضائل مراد ہیں.
سبحان اللہ.
اب وہی طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے, تو وہ فقہ کرام نے شارحین نے کہا کہ اتنا فرض ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے. ضروری کتنا, نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے سارا نماز سے تعلق سے طہارت کے مسائل بھی آ جائیں گے, اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی آ جائیں گے, وضو کے مسائل بھی آ جائیں گے, غسل کے مسائل بھی آ جائیں گے, پھر نماز کی جو شرائط ہیں, نماز کے جو فرائض واجبات, یہ سب کچھ آ جائے گا.
یعنی جو کام فرض ہے اس کا علم بھی فرض.
ہاں, تو جو کام کرنا ہے, تو جو کام
جو کام بندے پہ
تجارت کرنی ہے, تجارت کرنا فرض تو نہیں ہے, لیکن مجھے تجارت کرنی ہے اس کے مسائل سیکھوں گا. اگر مجھے کرائے پہ کچھ چیز لینی اور دینی ہے تو میں اجارہ کے مسائل سیکھوں گا. اگر مجھے کسی, یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, شراکت کرنی ہے, تو شراکت کے مسائل سیکھوں گا. اگر مداربت کرنی ہے تو مداربت کے مسائل سیکھوں گا. تو یہ فرض علم, اب فرض علم چھوڑ کر کہ جناب یہ مجھ پہ فرض, یہ تو یہی ہے کہ ان کے میں نے 10,000 روپے دینے ہوں تو یہ تو نہ میں دوں, اور وقتاً فوقتاً میں ان کو نہلاتا رہوں کہ جناب یہ تحفہ تو یہ تحفہ, تو آپ بتائیے میرا قرضہ اتر جائے گا اس سے؟ قرض تو تب اترے گا جب میں یہ بکڑوں اور یہ 10,000 آپ کو, جناب یہ قرض جو آپ نے دیے تھے نا یہ وہ ہیں. تو قرض اور فرض میں یہی ایک مناسبت ہے کہ قرض بھی دینے سے اترتا ہے اور فرض بھی پورا کرنے سے اترتا ہے, ویسے نہیں اترتا. فرض چھوڑ کر دیگر علوم میں اگر وہ مصروف ہو, اس کی مذمت بھی آئی ہے کہ فرض چھوڑ کر آپ دیگر علوم میں پڑھے ہوئے تو یہ فرض کے تارک ہو کر پھر آپ وہ نافرمانی کی طرف جائیں.
بلکہ جو عبادت گزار ہیں, جو عبادت کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم کے اگر عبادت کریں گے تب بھی وہ خسارے کا خوف ہے, ٹھوکر کھا سکتے ہیں.
اچھا.
اور عابدوں کی تو عابدوں پر تو عالموں کی فضیلت بیان کی گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرماتے ہیں کہ علماء کی عابدوں پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسی میری فضیلت تم لوگوں پر. یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ میری
فضیلت
عبادت گزار,
عبادت
یعنی علم کے جاننے والوں کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جیسی میری فضیلت تم لوگوں پر. تو یہ علماء کی فضیلت بیان کی گئی عابدوں پر. اس طرح سے ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بڑا جواد ہے, بہت زیادہ نوازنے والا ہے, اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں, اور میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ فرماتے ہیں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلا دیا. ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی, وہ لکھتے ہیں نا قلم سے انک جس کو کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں, تو علماء کی دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, دونوں کو تولا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ روشنائی یعنی جو سیاہی ہے وہ ان شہداء کے خون پر سبقت لے جائے گی,
سبقت لے جائے گی. سبحان اللہ,
یہ ان کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی. ایک اور روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے, ہلاک ہو جائے, طلب علم میں شہید ہو جائے یا مر جائے, تو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا, فرماتے ہیں کہ اس میں پیغمبروں اور اس کے درمیان جو فرق ہوگا وہ درجۂ نبوت کا ہوگا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ شان ہوگی.
اتنا کمال اس کو
جو آپ یہ جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کسی کے شوق کو ابھاریں. ہم اسلاف کا شوق, علم دین کا شوق سنتے ہیں تو اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار وہ تو بڑے لوگ تھے, بڑی شان تھی ان کی, وہ تو ایسا کر سکتے ہیں. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو ایسے نہیں ہیں نا. ہم
بڑے لوگوں کے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے, سن کر عمل کرنے کے لیے بھی ہوتے.
یہ جو بات ہے نا, قیامت کے دن ان کو یہ عزتیں ملیں گی, یہ اس سے مزید حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار علم دین سیکھنا چاہیے.
اعلی حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے فضل العلم والعلماء, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا فیضان علم والعلماء کے نام سے. اس کو حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں, تو ان شاء اللہ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں مزید اضافہ ہوگا. اگر شوق نہیں ہے تو شوق پیدا ہوگا, اور جس کو شوق ہے ان کے شوق میں مزید اضافہ ہوگا ان شاء اللہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ غالباً پہلی مرتبہ حاضر بارگاہ ہوئے, آپ کا درس حدیث جاری تھا, آپ کے پاس لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ نہیں تھا, آپ ایک تنکا لے کر اپنے ہاتھ پہ یوں جو سنتے تھے وہ جیسے لکھتا ہے آدمی ویسے لکھتے جاتے تھے اور یوں ہاتھ پہ ہلاتے جاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس کے بعد پوچھا, بیٹا تم تنکے سے کھیل رہے تھے درس کے دوران, ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیا کر رہے تھے تم؟ کہا حضور میں لکھ رہا تھا جو آپ ارشاد فرما رہے تھے. کہا تنکے سے کیسے لکھا جاتا ہے؟ کہا حضور آپ نے آج کے درس میں 25 حدیثیں بیان کی ہیں اور میں نے وہ 25 کی 25 یاد کر لی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے امام شافعی نے وہ 25 حدیثیں سنا دی. یعنی کہ یہ بھی شوق علم دین ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے, قلم نہیں ہے, کاغذ نہیں ہے, مگر جب شوق ہوتا ہے نا, جب دھن سوار ہو جس پہ, پھر وہ دھن نہیں دیکھتا, دھن جو ہے وہ پھر سارے کام کرواتی ہے. تو اچھے کام کی دھن ہو, علم کی دھن ہو, علم دین کی دھن ہو, قرآن پڑھنے کی دھن ہو, فقہ سیکھنے کی دھن ہو, فرض علوم سیکھنے کی دھن ہو, وضو غسل نماز اور دیگر اپنے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی دھن اگر ہم طاری کر لیں کہ مجھے بے علم نہیں رہنا, بے علم انسان کے لیے تو امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کچھ اس طرح فرمایا کہ وہ تو جانور کی طرح ہے. انسان تو وہی ہے جو عالم ہے, جو علم رکھتا ہے وہی انسان ہے, کہ اصل اسی کی عزت ہے. جو بے علم ہے وہ تو صحیح غلط میں فرق اور امتیاز کیسے کرے گا, کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے؟ تو علم دین کہاں سے سیکھا جائے, میرا آخری سوال.
دلچسپ, اچھا کہاں سے سیکھا جائے؟
آپ اپنی بات پوری کریں.
اور ذرائع یہ کہ اس کے یہ کتابوں کا مطالعہ کریں, استاد کے پاس کسی کے پاس جا کے باقاعدہ سیکھیں. مدنی چینل بہترین ذریعہ, مدنی مذاکرے بالخصوص یہ ذریعے ہیں. پھر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بہت سارا علم دین تو سیکھنے کو مل جائے گا, اور مزید سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا. اور علم دین جو سیکھتے ہیں ان کی ایک بہت دلچسپ حکایت آپ کو لطف آئے گا اس میں, کہ کسی بادشاہ نے لغت کے ماہر عالم دین حضرت سیدنا عبداللہ بن عربی علیہ رحمت اللہ الرادی کی بارگاہ میں غلام کو بھیجا اور درخواست کی کہ حضور ہمارے پاس آپ تشریف لائیں. تو جب وہ غلام پہنچا تو آپ نے ان سے کہا کہ غلام سے کہا کہ جا کر بول دو کہ میرے پاس اس وقت چند عربی حضرات تشریف فرمائے تو میں فارغ ہو کر آتا ہوں. اب غلام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی نظر ہی نہیں آیا. وہ واپس جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس عربی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو میں فارغ ہو کر آتا ہوں. تو سچی بات ہے میں نے تو دیکھا پاس کوئی نظر ہی نہیں آیا, وہ تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ کو جواب سے آگاہ کر دیا. اب بادشاہ کو بھی سمجھ نہیں کیا ہوا. تو جب وہ تشریف لائے تو پھر بادشاہ نے عرض کی کہ حضور آپ نے وہ جواب جو بھیجا تھا وہ اس کا بہت پریشانی ہے, کوئی پیچیدگی ہے, سمجھائیں کیسے آپ نے کہا کہ عربی حضرات وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چند کتابیں تھیں جو ایسی ہم نشین تھیں کہ جو ان عربی حضرات کے لکھی ہوئی تھیں. ان کی جب ان کو اس کو پڑھتا تھا, کبھی اس کو پڑھتا تھا, کبھی اس سے پوچھتا تھا, کبھی اس کو دیکھتا تھا, تو یہ میرے پاس کتاب نہیں خود صاحب کتاب گویا کہ موجود تھا. تو میں نے ان معنوں میں کہا تھا کہ میرے پاس عربی حضرات تشریف فرمائے. پھر ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ بھی ایسی ایمان افروز ہوتی ہے. حضرت ابو ذرعا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام بخاری کے ہم اثر شمار کیے گئے ہیں, جن کے پائے کے بزرگ تھے. تو یہ صحیح حدیثیں 700,000 امام بخاری کو یاد تھیں, حضرت امام احمد بن حنبل کو, حضرت ابو ذرعا کو 600,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں, حافظ تھے. تو اب جب ان کی وفات قریب ہوئی اور جان کنی کا عالم تھا نزا کا, تو اب ان کے پاس جو موجود تھے وہ بھی ان کے شاگرد اور شاگرد بھی بڑے بڑے محدثین, اب کسی نے کہا کہ اب ان کو تلقین کرنی ہے, کلمہ پاک پڑھنے کی طرف رغبت دلائی جائے, توجہ دلائی جائے, تو یہ تلقین کہلاتا ہے. تو اب کون کرے؟ تو روب تھا استاذ کا, تو اب کرے کون؟ آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہ آپ یوں کرتے ہیں کہ جو تلقین والی حدیث ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے تو ان کو یاد آ جائے گا. اب ایک محدث نے روایت شروع کی اور سند بڑی پہلے محمد بن مسلم محدث رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کہا کہ حدثنا الضحاک بن مخلد حدثنا عبد الحمید بن جعفر, اتنا کہہ کر روب سے زبان بند. اب آگے بڑھ ہی نہ پائیں. اب حضرت ابو ذرعا جو اس وقت نزا کے عالم تھے آگے روایت شروع کر دی اور کہا اللہ آگے کہ حدثنا بندار حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اس کے ساتھ ہی آپ کا دم نکل گیا. اور پوری حدیث یوں ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس شان سے ان کی
حدیث پڑھتے ہوئے
اللہ,
تو یہ جب روایت جب کی میں نے پڑھی ہے نا ایسا رشک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان پر عطا کی بارش کی, اس شاندار انداز میں ان کی وفات. اور بھی بڑے واقعات ان کے کہ جو علم دین سیکھتے ہوئے بزرگان دین دنیا سے.
اللہ والوں کا شوق علم دین, شوق علم آج ہمارا موضوع رہا, اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں یقیناً آپ کو بھی سیکھنے کو ملی ہوں گی, ہمیں بھی سیکھنے کو ملی. آپ نے یہ سلسلہ دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. سلسلہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک شعر, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, کے ساتھ اختتام چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو
کے ناظرین, ایک اعلان بھی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں.
جی جی, مدنی چینل ہم نے سنا تھا نا علم دین حاصل کرنے کے ذرائع, تو ایک ذریعہ ویری گڈ نیوز فار دا ویورز آف یو کے اینڈ ادر پارٹس آف دا یورپ ایز ویل, دیٹ نگانہ شورا الحمدللہ حاجی محمد ایمان اتاری از اباؤٹ ٹو وزٹ یو کے اینڈ ادر پارٹس آف دا یورپ ویری سون. From 20th of November, inshallah, he'll start his visit from Manchester, then London, then Birmingham, then Bradford, and other parts of the Europe, Greece, France, and other countries as well. So inshallah, this Ishtamaat will be live on Madani channel, Sky 828 as well. So keep on watching Madani channel, and those who are from UK and from Europe, so must participate in this Ishtamaat, inshallah, azawajal, and reap the blessings.
Jazakallahu khairah. Sallu ala al-habib.
Sallallahu ta'ala
ala Muhammad. Sallallahu ala.
شم سوزو